میں مبلغ بنوں سلطوں کا، خوب چرچا کروں سلطوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے دنوں کتاب میں میں نے واقعہ پڑھا تھا، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پہلے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید مدنی پھول بیان کروں گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان اور اس کے کچھ ساتھی کہیں تفریح کے لیے چلے تھے، اور ایک شپ لی کروز، اور اس میں انہوں نے ایک جرنی اختیار کی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ مختلف اسٹیشنز پر وہ جہاز رکتے ہیں اور وہ 2-3 دن اسٹے کرتے ہیں، لوگ جا کر وہاں پر تھوڑا گھومتے پھرتے ہیں، پکنک کرتے ہیں، پھر دوبارہ جہاز میں جاتے ہیں، پھر جہاز آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک لانگ جرنی ان کا ایک تھا۔ جہاز چلا، اس جہاز میں ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان عبادت گزار، نیک، متقی، پرہیزگار، سنتوں کا پیکر، شریف۔ وہ جہاز میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا، نماز کی دعوت دیتا، وہاں ایک مسجد تھی، نماز پڑھنے کی جگہ تھی جہاز کے اندر، بڑی جو شپ ہوتی ہیں اس میں نماز پڑھنے کے لیے اسپیس بعض اوقات ہوتے ہیں، تو اس میں نماز پڑھنے کا ایک اسپیس تھا، وہاں وہ لوگوں کو بلاتا، نماز پڑھاتا، امامت بھی خود ہی کرتا، مگر کہیں نکلتا نہیں، صرف نماز کی دعوت دیتا اور نماز پڑھاتا اور وہیں بیٹھا رہتا۔ لوگ کہیں جہاز رکتا، کسی بھی آئیلینڈ پہ رک جاتا، اترتے اور گھومتے پھرتے واپس آ جاتے، یہ جہاز میں ہی رہتا، اترتا ہی نہیں۔ اس کو لوگ آ کر کہتے کہ اترا کر، جایا کر، دیکھا کر، مگر وہ دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اسی میں ایک شخص تھا، اس کی اسے اچھی بات چیت ہو گئی تھی، ہوتا ہے لوگوں کی بات چیت ہو جاتی ہے۔ اس نے آ کر کہا کہ اے نوجوان، تو بھی آ شہر دیکھ، تجھے پتا ہے کہ یہ کتنی خوبصورت جگہیں ہیں، اور اس طرح اس نے خوبصورت جگہوں کا تذکرہ شروع کر دیا، وہاں یہ بھی ہے، یہاں یہ بھی ہے، باہر نکل جائیں یہ بھی ہے، تو یہ آبشار ہیں، تو یہ دریا ہیں، تو یہ باغ ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پھول ہیں، یہ مارکیٹیں ہیں، یہ سامان ملتا ہے، وہ سامان ملتا ہے۔ وہ سنتا رہا، کہا یہ ہوتا ہے باہر سب کچھ؟ بولا ہاں یہ سب کچھ باہر ہوتا ہے، تو جہاز کے اندر تیری زندگی ہے، گھر کی چار دیواری میں رہتا ہے، تو نکل کے دیکھ دنیا کتنی خوبصورت ہے، دنیا کتنی حسین ہے، دنیا کے کتنے عجیب و غریب اور بڑے خوبصورت نظارے۔ اچھا چلو بتاؤ کیا ہے، یوں وہ جہاز سے باہر نکلا، جہاز سے باہر نکلا اور باہر نکل کر وہ دیکھنے لگا۔ اس کے لیے تو مطلب ایسا وہ شریف اور نیک آدمی تھا، نوجوان تھا، تو اس کے لیے ساری چیزیں نئی تھی، اس کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ تو مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں بھی باہر ہوتی ہیں، یہ منظر ہوتے ہیں، یہ باغ ہوتے ہیں، یہ آبشار ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہ بازار بھی گیا، اب بازار گیا تو بازار میں عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی بالکل وہ عجیب و غریب قسم کا ان کا انداز تھا. اس کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا کہ یہ کیا ہے. اس کے دوست سے کہا کہ تو یہ رک دے, کہیں جانا نہیں, میں ابھی آتا ہوں. اس کو یہ تو کہیں چلا جائے گا تو ڈھونڈے گا کون. کوئی یہاں بیٹھنا, میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں, یہاں سے تجھے لے کے دوبارہ ہم شپ پر چلے جائیں گے. کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اندر بٹھا کر. اب جیسے ہی وہ اندر گیا کسی کمرے میں گھر میں, اب وہ لڑکا بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے, اس کا آیا نہیں آیا نہیں. اتنے میں اس کو عورتوں کی, لڑکیوں کی ہنسنے کی آوازیں آئیں. تو اس نے دیکھا یہ لڑکیاں ہنس رہی تھیں, عورتیں ہنس رہی تھیں, اس طرح کی وہ مستی مذاق کر رہی تھیں. اس کے لیے سب نیا تھا. آپ تصور کریں اس کے لیے سب نیا تھا. اب وہ پریشان تھا کہ میرا دوست کہاں چلا گیا مجھے یہاں بٹھا کر. وہ اٹھا, اس کو ڈھونڈنے لگ گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس گھر میں چلا گیا. گھر میں گیا, جیسے گھر میں داخل ہوا تو کمرے کا دروازہ تھوڑا کھلا تھا. اسے دیکھا تو اس کا دوست اندر میں لڑکیوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہا تھا, جو لوگ عموماً اس طرح کے سفر میں نکلتے ہیں. اور اس نے جو منظر دیکھا, وہ منظر دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف بھاگا. وہ بھاگ کر اکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے لیے بالکل یہ ایک زندگی کا ایک نیا پیج تھا, ایک نئی کتاب تھی جو اس کے سامنے کھلی تھی. اس کا دوست باہر آیا, کہا میں نے کہا تھا نا کہیں جانا نہیں. کہا تو کر کیا رہا تھا یہ, بس چلنا چل. وہ کر 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 کے اس کو جہاز پہ لے گیا. اور رات تھی, جہاز میں بھی وہاں رکنا تھا دو تین دن کے لیے. جہاز وہاں رکا ہوا تھا, یہ گیا. تو اب یہ جب جہاز میں گیا اور جب نے سونے لگا, تو جب جیسے ہی آنکھ بند کرتا اس کی آنکھ کے سامنے وہ منظر آ جاتا, جس منظر کو اس نے دیکھا تھا, جو اس کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی. رات بھر بے چین رہا, پریشان رہا کہ یہ ہے کیا. مگر اس کی پریشانی کوئی عجیب تھی. صبح اٹھا, سب سے پہلے وہی نکلا. وہ نکل کر سیدھا اسی بازار میں گیا, اور اسی بازار میں جا کر اس نے وہ حرکتیں کی جس حرکتوں میں اس کا دوست کل رات کو مبتلا تھا. اب یہ سب اس کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ نیو ٹیسٹ تھا, اگرچہ بیڈ ٹیسٹ تھا بٹ نیو ٹیسٹ. وہ اتنا اس کے اندر یہ اس چیز کی جو لذت تھی, محبت تھی, اس کے اندر سرایت کر گئی کہ وہ اب جہاز پر ہی نہیں جاتا تھا, وہ وہیں پڑا رہتا تھا. دو دن ہو گئے, تیسرا روز آیا, جہاز چلنے کی باری آئی. کیپٹن نے کہا کہ وہ نیک نوجوان کہاں ہے, میں اس کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں, وہ چلا کہاں گیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو یوں نکل گیا. کہا اس کو پکڑ کے لاؤ. اب اس کو لوگ بلانے کے لے گئے, وہ تو آنے کے لیے تیار نہیں. بولے تم لوگ جا, میں یہی رہوں گا. کہاں گئی تمہاری نمازیں, کہاں گئی تمہاری عبادت, کہاں گئی تمہاری نیکی کی دعوت, کہاں گئی تمہاری پرہیزگاری. وہ کوئی بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کیپٹن کو لوگوں نے کہا بھائی وہ تو نہیں آ رہا. تو بھائی یہ گیا کیسے باہر؟ تو کہا یار یہ لے گیا تھا, یہ اس کا سب چکر ہے. اس نے کہا تجھے اللہ ہدایت دے, تو تو برباد ہو ہی رہا تھا, تو نے اس نیک نوجوان کو بھی بربادی کے راستے میں چلا دیا. اب جا اور اس کو کسی صورت لے کر آ, جہاز نکلنے کا ٹائم ہے. اب وہ گیا, زبردستی اس کو اٹھایا, اور زبردستی اٹھا کر پکڑ کر کسی صورت اس کو جہاز پہ ڈالا, اور جہاز چلنا شروع ہوا. اب جیسے ہی جہاز نے پورٹ چھوڑا اور وہ نکلا آگے, اس کے دماغ کی وہ جو ساری چیزیں تھی وہ دوبارہ وہ ریکال ہونے لگی, یہ مجھے کیا ہو گیا. اور وہ اپنی تمام تر پچھلی تین چار دن کی زندگی کو یاد کرتا اور روتا کہ میری جوانی, میری عبادت, میری ریاضت, میرا تقوی, میری پرہیزگاری, میری نیکیاں, ساری کے ساری دری کے دے رہ گئے, سب ختم ہو گیا. میں کن گناہوں میں, میں کن برائیوں میں, میں کن بدکاریوں میں پڑ گیا. اب اس کا ایک ہی کام, روئے. اتنا روتا تھا, اتنا روتا تھا, اتنا روتا تھا, شرمندگی کی وجہ سے, افسوس کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے اتنا روتا تھا کہ کوئی سو نہیں سکتا تھا. لوگ جا جا کے تو سمجھاتے کہ تو کیا کر رہا ہے, ہمیں تو سونے دے. اس کی چیخیں نہیں بند ہوتی تھی, چیخ چیخ کر رویا کرتا تھا. اس کو اس کے دوست سے بولا میں تجھے تکلیف کیا ہے, تو اس نے اپنی پاؤں سے, سمجھ رہے ہو گے, اس نے اپنی ٹانگوں سے کپڑا ہٹایا اور بتایا کہ یہ دیکھو میری یہ ساری جگہ سڑ گئی ہے. وہ جگہ اس کی ختم ہو گئی, سڑ گئی, کیڑے پڑ گئے. جس سے چیخ رہا تھا, یعنی اس کی صحت بھی برباد ہوئی, اس کی عبادتیں بھی آگے پیچھے ہو گئی, اور یہ تکلیف کے مارے رو بھی رہا تھا, اور اسی تکلیف کے مارے رو رو کر تڑپ تڑپ کر اس نے جان دے دی, مر گیا. مجھے اس واقعے کو پڑھ کر بڑی عبرت ہوئی. عبرت ان مہینوں پر ہوئی کہ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ آتا ہے کہ وہ لمحہ اسے کہاں کے کہاں بہا کر لے جاتا ہے. یعنی بظاہر نیک متقی پرہیزگار نمازی نظر آنے والا شخص, کوئی اس کی نظر کوئی ایک ایسی جگہ پر جم جاتی ہے, اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز بس جاتی ہے, جیسے کہ جس کے آنکھوں میں مدینہ بس جائے تو اس کو مدینہ یاد آتا رہتا ہے, جس کی آنکھوں میں کعبہ بس جائے اس کو کعبہ یاد آتا رہتا ہے, جس کی آنکھوں میں یہ گناہ یا بدکاری یا اس طرح کی چیزیں بس جائے نا تو وہ چیزیں یاد آتی ہے. کیونکہ آنکھ ہے نا یہ دل کا راستہ ہے, آنکھ یہ دل کا, انسان پہلے دیکھتا ہے اور اس کی چیز اس کے دل میں اترتی ہے, فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اچھی ہے یا بری ہے, دل و دماغ پھر ڈسیزن لیتے, لیکن پہلے ہے دیکھنا. بندہ اچھا دیکھے گا تو اس کے دل میں اچھے خیالات آئیں گے, بندہ برا دیکھے گا اس کے دل میں برے خیالات آئیں گے. ایک تو یہ برائی کی طرف گیا اور ایک چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے یہ ہاتھ سے نکل گیا. یہ گیا کیسے اس طرف؟ اس کو اس کا کوئی ایسا دوست لے گیا جو خود اس برائی میں مبتلا تھا. آپ اور ہم چاہے اپنے ملک میں ہوں یا باہر ہوں, میٹر یہ ہے کہ آپ کی فرینڈ شپ کس کے ہے ساتھ ہے. ہمارا کوئی نہ کوئی دوست, کوئی نہ کوئی جس کو ہم یار بولتے ہیں, فرینڈ بولتے ہیں, ایک کلیگ کہتے ہیں, کلاس فیلو کہتے ہیں, اور بیسٹ فرینڈ کہتے ہیں, اس کا جو بھی آپ نام دے دیں. میں لڑکوں میں بھی رہ رہا ہوں, ابھی لڑکا لڑکی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ٹاپک پہ اس وقت میں نہیں آ رہا, کیونکہ وہ سب بات کی باتیں, بات کی باتیں. جس سمت بھی جا رہے ہیں, پہلے مجھے میرا یہی جو میرا میل فرینڈ ہے یہ اگر مسجد کی طرف جاتا تھا تو مجھے مسجد کی طرف لے کے جاتا تھا, یہ کلب کی طرف جاتا تھا مجھے کلب کی طرف لے کے جاتا تھا, یہ پڑھائی میں بہت اچھا تھا تو وہ میں پڑھائی میں بہت اچھا ہو گیا, یہ تفریح میں بہت اچھا تھا تو میں تفریح میں بہت اچھا ہو گیا, یہ جس لائن پہ تھا میں اس لائن پہ چلا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنا دوست کس کو بناتے ہیں, یہ سب سے بنیادی چیز ہے. کیونکہ آپ کی جو صحبت ہے نا یہ آپ پر اثر آئے گی. حدیث پاک بہت کلیئر حدیث ہے, الصحبت مؤثرہ, صحبت میں اثر ہوتا ہے. آپ جس کی صحبت میں رہیں گے اس کی صحبت کا آپ اثر قبول کریں گے. آپ ایک سنجیدہ شخص کی صحبت میں رہیں گے آپ کے اندر سنجیدگی آئے گی. آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, واٹ ایور, آپ کسی سے ساتھ 10 سال کے بعد ملتے ہیں, 12 سال کے بعد ملتے ہیں, 15 سال کے بعد ملتے ہیں, آپ میٹرک کے اسٹوڈینٹس, آپ کی کلاس میں میٹرک کیا ہوگا, کسی نے 9 کیا ہوگا, اور آج آپ کے مطلب 8 سال 10 سال 15 سال کے بعد جب آپ کی اس سے ملاقات ہوگی, ارے کیا حال ہے, ٹھیک ہو. اب جب آپ اس سے بات کریں گے نا تو آپ دو فیصلے کریں گے. ایک فیصلہ ہے, یار تو جیسا تھا نا ویسا ہی ہے, تو پہلے بھی چھچوڑا تھا اب بھی چھچوڑا ہے, پہلے بھی بول دے گی تجھے تمیز نہیں تھی ابھی تجھے بولے گی تمیز نہیں ہے. اور ایک اور سے ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار بہت میچیورڈ ہو گئے تم تو, یار تمہاری باتیں کتنی اچھی ہو گئی ہیں. اب یہ دونوں فیصلے جو آپ کر رہے ہیں, یہ دونوں فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے اگلا 10-15 سال جس کے ساتھ گزارے تھے نا, وہ اس کا کام ہی فلم میں ڈرامے دیکھنا ہوتا تھا, اس کا کام ہی اس طرح کے لوفر لڑکوں کے اندر رہنا ہوتا تھا, وہ ان میچیورڈ اور بالکل مطلب کہ وہ اس طرح کی باتیں کرے گا جس کو عموماً بچپنا کہتے ہیں. اور دوسرے کی اسٹڈی بہت اچھی تھی, اس کی کوالیفیکیشن اس نے کی, اس سے اچھے دوست رکھے, سنسیئر دوست رکھے, سنجیدہ دوست رکھے, رسپانسیبل دوست رکھے, جو اپنی زندگی کے مقصد کو, فیملی کے پرپز کو, اپنی لائف کے مقصد کو سمجھ رہے تھے. ان کے ساتھ جب اس کی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کی آٹومیٹکلی لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی ڈسکشن تبدیل ہو جاتی ہیں, اس کی مینٹلٹی تبدیل ہو جاتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یار تم چینج ہو گئے ہو, پورے چینج ہو گئے, تم ایسے تو نہیں تھے. تو وہ یہی کہے گا کہ یار زندگی نے سکھایا ہے, تجربات نے سکھایا ہے, یہ ساری چیزیں میں سیکھا ہوں. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے, آپ کا فرینڈ سرکل کیا ہے, آپ رہتے کس کے ساتھ ہیں, آپ بات چیت کس کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کھاتے پیتے کس کے ساتھ ہیں. ایک صحبت ہوتی ہے انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے. میں کتاب میں پڑھا, ایک اسکول میں ایک ٹیچر اپوائنٹ ہوا, جب ٹیچر اپوائنٹ ہوا تو وہ ٹیچر نمازی تھا, اور بکیا ٹیچر بھی نمازی تھے، مگر ایک ٹیچر ایسا تھا جو بالکل وہ نماز کے نام پر ہی بھاگتا تھا. تو اب نتیجہ نکلا کہ جو دیگر ٹیچر تھے وہ اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، بھائی یار آدمی صحیح نہیں ہے یہ. اب یہ نیا ٹیچر آیا تھا، اس نئے ٹیچر نے اس کو دیکھا کہ وہ تو اکیلا رہ رہا ہے، اس کو اکیلے میں ہی مزہ تھا، وہ یہ مذہبی گیدرنگ کو پسند ہی نہیں کرتا تھا، اور یہ دیکھ بھی رہا تھا کہ یہ جو ٹیچر ہے دوسرے اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے، مگر وہ خود نمازی تھا اور ایک سمجھدار اور سینسیبل آدمی تھا. تو وہ اس ٹیچر کے پاس جا کر اس نے بیٹھ کر اس نے کہا کہ میں آئے، بالکل بیٹھے بھائی بیٹھے. وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، بے نمازی جو تھا، تو چائے وغیرہ اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی سلام دعا ہوئی، بات چیت ہوئی، اس سے کسی چیز کو چھیڑا نہیں. وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا ریلیکس کروں، میرے قریب کروں. اب وہ سوچ رہا تھا مزید کیا کروں، پھر اس نے جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی رہتا بھی نہیں تھا. بولا میں اکیلا رہتا ہوں. کہا میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر آپ کے کمرے کے اندر کوئی اسپیس ہے تو میں آپ کے ساتھ رہ لیتا ہوں، میں کرایہ شیئر کر لوں گا، آپ مطلب بے فکر ہیں، میں آپ کو بوجھ نہیں بنوں گا. کہا اب کرائے کی بات نہیں ہے، میرے ساتھ آپ رہ تو سکو گے نہیں، میرے اور آپ کے نیچر میں بہت فرق ہے بھائی. بولا وہ تو تھوڑے دن دیکھ لیتے، اگر نیچر نہیں ملے گا تو میں الگ ہو جاؤں گا، کون سی زبردستی ہے بھائی، اگر آپ کہیں گے تو رہ لیں گا. رہ لو بھائی، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. دونوں نے ایک ساتھ رہنا شروع کیا. اب وہ جب رہنا شروع کیا تو اب جیسے ہی وہ صبح ہوئی تو اس نے وہ کمرے کی صفائی شروع کر دی، وہ جو نمازی آدمی تھا، اور کچن میں جا کر چائے بنائی اور وہ اس کو چائے دی. بولے ایک کپ آپ کے لیے، ایک کپ میرے لیے، جانے کا ٹائم تھا دونوں کا. وہ اس کو حیرت ہوئی کہ بھائی گھر میرا ہے، آپ ابھی رہنے کے لیے آئے، آپ چائے بنائے، وہ کیا فرق پڑتا ہے. وہ اب اس کو چائے پلاتا، گھر کی صفائی رکھتا، اور جیسے ہی مطلب کہ وہ اذان ہوتی تو نماز کے لیے نکل پڑتا. کہتا نہیں، اس کو کہہ نہیں رہا تھا، مگر اپنا کردار، اپنا ایٹیٹیوڈ اور اپنا پوزیٹیو نیچر وہ اس کے ذہن میں اتار رہا تھا. ایک دن دونوں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے، چھٹی تھی، چائے پی رہے تھے، اتنے میں اثر کی اذان ہوئی. تو وہ اٹھا نمازی، وہ جانے لگا، تو اس نے بہت عرصے کے بعد کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کو پتا تو کہ اذان ہوتی تو میں نماز کے لیے جاتا ہوں. تو اچھا نماز کے لیے جا رہے ہیں. اب اس نے اتنے عرصے کے بعد پہلی دفعہ نماز کا سے سوال کیا، اس نے موقع دے کر کہا کبھی تم بھی چل پڑو، کیا تم نے کبھی دعوت ہی نہیں دی، کیا چلو دیکھو کیا ہوتا ہے. بولا تمہیں کیا ہوتا ہے؟ بولا مجھے سکون ملتا ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، آپ بھی چل کے دیکھ لو آپ کو بھی سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا. وہ گیا، اس نے چلو بھائی کہہ رہے ہو تو میں بھی چلتا ہوں. پہلی مرتبہ اس کے ساتھ وہ مسجد کی طرف چل پڑا، اور چلا تو عصر کی نماز پڑھی. اب اس نے جیسی پڑھی، اس نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی ہی نہیں تھی، جیسی نماز پڑھی، لیکن نماز پڑھی اس نے، مطلب نماز جو پڑھی اس نے پڑھی، سجدہ کیا اللہ کے حضور، سر جھکایا اس نے. باہر نکل کر اس کو پوچھا اس کے نمازی دوست نے کہ ایک بات پوچھو جی، کیسا لگا؟ بہت سکون ملا، بہت مزہ آیا، زندگی میں پہلی بار اتنا لطف اٹھایا. حالانکہ اس نے نماز کیسی پڑھی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو نماز آتی ہی نہیں تھی، مگر اس کو سکون ملا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا کہ اگر ایسا ہی سکون چاہیے تو پھر مغرب میں بھی چلنا میرے ساتھ. کہا ٹھیک ہے، مغرب میں بھی آ جاؤں گا. پھر اس کو وضو، غسل، نماز سارے طریقوں سے سکھائے، اور تھوڑے دنوں کے اندر اندر وہ جو ٹیچر جو بے نمازی تھا وہ نہ صرف نمازی بن گیا بلکہ خود ایک اسلامک پریچر بن گیا. کیونکہ اس کو صحبت کس کی مل گئی؟ نمازی کی. اس کو صحبت کس کی مل گئی؟ بدکار کی. بدکار کی صحبت بدکار بنا دیتی ہے، نمازی کی صحبت نمازی بنا دیتی ہے. بہت شروع سے آپ بھی سن رہے ہیں، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی. اب آپ پر اور مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اور میں اپنی زندگی کے لیے کتنے سنسیئر ہیں، اور زندگی سے میری مراد ایک اسلامک زندگی ہے. آپ اپنی سنسیئرٹی مجھے اپنی کوالیفیکیشن سے بتائیں، وہ ایک آپ کا ایک اپنا پرسنل ایک اوپینین ہے، لیکن چونکہ میں خود ایک اسلامک پرسن ہوں، ایک مذہبی آدمی ہوں، اور آپ آئے بھی ایک اسلامک گیدرنگ کے اندر ہیں، یہ نہ آپ کی کالج کا کلاس روم ہے، نہ آپ کی یونیورسٹی کا کلاس روم ہے، نہ آپ کے کسی ٹیچر کا لیکچر ہے، نہ میں آپ کا پروفیسر ہوں نہ میں آپ کا لیکچرر ہوں. آپ سننے کے لیے آئے کہ ایک اسلامک پریچر ہے, ایک وہ بلے گئے, تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو ایک اسلام اور دین کی ہی بات بتاؤں گا. میرا اس وقت تعلق آپ کے اس پروفیشن سے نہیں ہے جس پروفیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. جو سانسیں ہم جو وقت گزار رہے ہیں نا, وقت زمانہ, یہی ہمارا کیپیٹل ہے, یہی ہمارا راس المال ہے. جس کو ہم اس کی اہمیت کو سمجھے تو اہمیت ہے, اہمیت کو نہ سمجھے تو کچھ بھی نہیں گزر ہی رہی ہے. جیسے کسی بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک برف والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا, آئس سیل, کہ وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے. اب برف ہے نا, برف پڑی ہوئی ہوتی ہے, ایک شخص برف بیچ رہا ہے, آئس بیچ رہا ہے, اور اس کے اوپر مطلب کہ وہ دھوپ پڑ رہی ہے. اب ساگر دبر اس نے 1500 روپے کی اگر برف تیار کی ہے تو ڈیفینیٹلی 1500 روپے کی برف کو 2000 میں بیچے گا اس کے پیسز کر کے. لیکن یہ برف جب پگھلتی جائے گی اور بکے گی نہیں تو اس کا والیوم کم ہوگا, اس کا حجم کم ہوگا, اور یہ 1500 روپے کی برف پگھل پگھل کر 800 روپے کی ہو جائے گی. اب یہ بیچ بھی دے تو 1000 کی بیچ دے گا, پھر بھی 500 روپے کا تو نقصان ہی کرے گا نا. تو برف پگھل رہی ہے. تو جس طرح ایک برف بیچنے والے کو اپنی برف کے پگھلنے کا احساس ہے, تو کیا انسان تجھے تیری زندگی کے ایام اور سانسوں کے ضائع ہونے کا احساس ہے؟ وہ بھی تو ضائع ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ کی سانسیں میرے ساتھ گزر رہی ہیں, میں اپنی سانسیں آپ کے ساتھ گزار رہا ہوں. یہی سانسیں آپ کہیں اور بیٹھ کے گزارتے, یہی سانسیں تو پیچھے کلب بیٹھ کر کو کھیل رہے ہوں گے, سیٹیوں کی آوازیں آ رہی تھی, اسپورٹس ہو رہا, جو بھی ہو رہا ہوگا, جس کی سانسیں وہاں گزر رہی ہیں, کسی کی سانسیں یہاں گزر رہی ہیں, کسی کی سانسیں کہیں اور گزر رہی ہوں گی. ٹائم تو جا ہی رہا ہے نا سب کا, ٹرین تو سب کی زندگی کی چل ہی رہی ہے. اگر ہم اپنی زندگی کو یوزفل, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ایک سبجیکٹ پہ تو نہیں نا کام کر رہے, آپ کے چار چار چھ چھ سبجیکٹ ہیں. آپ کہیں گے بھائی ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر میں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا, بقیہ تین سبجیکٹ کا کیا کریں گے؟ کہ چار سبجیکٹ پورے ہوں گے اور چار سبجیکٹ میں پورے نمبر لیں گے تب جا کر آپ نیکسٹ ایئر میں کوالیفائی کریں گے, ادروائز تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. تو مین کمپلسری کوشچن تو ڈیفینیٹلی ایمان ہے. ایمان سب سے پہلا سوال ہے کہ ایمان ہوگا تو ہی اعمال کا حساب کتاب ہوگا. ایمان ہی نہیں ہے تو اعمال کا حساب کتاب کہاں سے ہوگا؟ تو سب سے پہلے ایمان ہے. مگر کیا قرآن کریم کو اگر آپ نے پڑھا ہے, اور نہیں پڑھا تو میرا مشورہ ہے قرآن کریم کو پڑھیں آپ. یہ ہماری کتاب ہے, یہ ہم پر نازل کی گئی ہے, ہمارے نبی پر نازل کی گئی ہے, یہ ہمارے نازل کی گئی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے, ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اس کو تو روزانہ کھولنا چاہیے, اس کو تو روزانہ پڑھنا چاہیے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو قرآن نہیں کھولتے. حیرت, ڈیفینیٹلی حیرت ہوتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہہ رہا ہمیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, ہماری ہدایت کے لیے دیا, ہمارا پورا لائف کانسٹیٹیوشن قرآن کریم میں بیان کیا, ہماری زندگی کے سارے پلس مائنس جس کو درست کرنا ہے یا جو بھی سمجھنا قرآن کریم میں موجود ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کھولتے تو دور کی بات ہے, دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا. اب یہ کیسے درست ہوگا, اس کے لیے بھی انشاءاللہ کھڑے ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں, اس کو سمجھیں. تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر آپ کو ملے گا وہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے, وہ جو ایمان لائے اچھے اعمال کیے. میں آپ کو یہاں پر اچھے اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہوں, نیک اعمال کی طرف دعوت دے رہا ہوں. میں آپ کو نماز کی طرف دعوت دے رہا ہوں, میں آپ کو سچ کی طرف دعوت دے رہا ہوں, میں آپ کو اخلاق حسنہ, اچھے اخلاق کی طرف دعوت دے رہا ہوں. میں آپ کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ایمان لائے, اب آپ نیک اعمال کریں. آپ اللہ پر ایمان لائیں, اب آپ گناہ سے بچیں. اللہ پر ایمان لائیں, اللہ کی نافرمانی سے بچیں. اب اللہ کی نافرمانی کی ایک لسٹ ہے پوری, اس لسٹ کو اپنے پاس آپ بنا لیں, لکھ لیں. آپ آج گھر پہ جا کر جب بھی جہاں ہاسٹل میں جائیں, جو بھی آپ کا ادارہ وہاں جائیں, وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے, جو آج اس وقت جو آپ کا سیشن ہے, جو یہ سیگمنٹ ہے, آپ اس پر تھوڑا سا سوچئے گا, سنجیدگی کے ساتھ سوچئے گا. سوچیں گے آپ کا بھلا ہوگا, نہیں سوچیں گے تو آپ کا اپنا ہی, جو بھی ہوگا پلس مائنس آپ کا اپنا ہے. جس طرح آپ اپنے جو بھی آپ کا کریکولم ہے اس کے متعلق آپ سوچیں, آپ کے سبجیکٹ کے بارے میں سوچیں, آپ جس مقصد کے لیے آئیں اس مقصد کے بارے میں سوچیں کہ یار میں پہنچا کہاں ہوں. لیکن میری ریکویسٹ ہے, آج آپ اس اجتماع میں آئیں, جب آپ یہاں سے جائیں تو آپ آج کے اس بیان کے بارے میں سوچیں کہ مجھے بیان میں ایک سوچ دی گئی ہے, ایک ڈائریکشن دی گئی ہے. الحمدللہ میں ایمان والا ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ ایک ہے, میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا, وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے خاتم النبیین پر میرا ایمان ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. الحمدللہ میں ایمان والا ہوں, مگر میرے اعمال کیسے ہیں؟ پلیز اعمال کا ضرور جائزہ لیجئے, اعمال کا ضرور جائزہ لیجئے, میرے اعمال کیسے ہیں. کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو گناہوں کی بیماری ہوتی ہے نا, یہ کفر تک لے جاتی ہے. بندہ اس میں خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں ایک بار مسلمان ہو گیا تو میرا ایمان ضائع نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی بھی مسلمان خوش فہمی میں نہ رہے. نبی ہے کہ جس کی نبوت زائل نہیں ہو سکتی, بلکہ نبی کی نبوت کو اگر کوئی زوال مانے گا کہ نبی کی نبوت کو زوال لگ سکتا ہے تو وہ ویسے مسلمان نہیں رہ گئی. ہمارے ایمان کیا, ہمارے عقیدے کا ہے کہ نبی کی نبوت زائل نہیں ہوتی ہے. مگر ولی کی ولایت تو چھینی جاتی ہے, ولی کی ولایت چلی جاتی ہے. آپ اس وقت غیر مسلم ملک میں رہتے ہیں, کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہاں پر کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں, 50 سال 40 سال 30 سال کی زندگی گزارتے ہیں, کوئی ایسا ان کے سامنے ایک بات آ جاتی ہے جس سے وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ خفیہ تدبیر ہے کہ جس طرح ایک غیر مسلم کو, کافر کو اللہ تعالیٰ ایمان کی نعمت دے دیتا ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ مالک ہے. جس طرح کافر کو ایمان کی نعمت ملتی ہے نا, اسی طرح مسلمان سے ایمان کی نعمت چھین لی جاتی ہے. ایک کافر کو ایمان ملنے پر تو مجھے وہ واقعہ یاد ہے, ہمارا ایک مدنی قافلہ ایسٹ افریقہ کے دورے پر ایک شخص کی عیادت کے لے گئے ہمارے اسلامی بھائی, ہاسپٹل گئے. جب عیادت کے لے گئے, وہ بیمار تھے ہمارے ایک ساتھی, تو ان کی عیادت کر کے جب واپس جا رہے تو 75 سال کا, شاید کم ہو بھی 75 سال کا ہوگا, ایک بوڑھا بستر پر لیٹا ہوا تھا. تو جاتے دیکھا یار چلو اس بوڑھے کی بھی عیادت کر لو, بوڑھا آدمی ہے, بڑی عمر ہے, بستر پر لیٹا ہوا ہے. تو ہمارے مدنی قافلے کے اسلامی بھائی اس بوڑھے کو دیکھنے کے لیے گئے تو پتا چلا وہ بوڑھا پرسٹ ہے, کرسچن تھا, پرسٹ تھا. اور تقریباً 70 سال, کتنے بھی سال, 40 سال 60 سال 70 سال اس نے چرچ میں عیسائیت کی تبلیغ کی تھی. وہ اس کے بعد کھڑے رہے, وہ کھڑے رہ کر اس کو کیا مطلب, ایک چیز تھی کریٹ ہوئی اور اس کو انہوں نے اسلام پیش کیا. وہ بستر پہ پڑے پڑے شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آپ بلیو کریں, ود ان 45 منٹس وہ مر گیا. کتنی دیر بعد, 45 منٹ کے بعد, پونے گھنٹے کے بعد کم و بیش وہ شخص مر گیا. یقین مانے جب مجھے پتا چلا, دماغ پر ایسے وہ کہتے نا کہ وہ ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر دیکھیں. ایک شخص 70 سال تک کم و بیش اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا رہا, اللہ نے اس پر ایسا کرم کیا کہ مرنے سے 45 منٹ پہلے اسے اللہ نے ایمان نصیب کر دیا. اور ایمان نصیب کرنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ, یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے نا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے, غیر مسلم کافر, جب وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے, اس کے مسلمان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یعنی پاسبلٹی ہے کہ اس نے ایک تسبیح بھی شاید نہ پڑھی ہو, پاسبلٹی ہے اس نے شاید ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھی ہو, مگر ایک گمان جاتا ہے کہ اس نے زن جاتا ہے, ایک پوزیٹیو چیز دماغ میں آتی ہے کہ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مرتے ہی جنت دے دی ہو. کہ اس کو اگر نیکی کا موقع نہیں ملا تو اسے تو گناہ کا بھی موقع نہ ملا ہو, اور اس کو سارے گناہ اس کے بخش دیے گئے. تو جس طرح ایک غیر مسلم کو ایمان نصیب ہوتا ہے, تو اسی طرح ایک ایمان والے کا ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. تو آپ شاید اس بات کو جانتے ہوں گے, پڑھا بھی ہوگا کہ تم جس نعمت کی قدر نہیں کرو گے تم سے وہ نعمت چھین لی جائے گی. ایمان سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. اگر ہم ایمان جیسی نعمت کی قدر نہیں کریں گے اور اسے یوں مطلب اللہ نہ کرے ضائع کرتے رہیں گے, کبھی شراب کے نام پر, کبھی فلموں کے نام پر, کبھی بدکاری, کبھی فحاشی کے نام پر, اور بس گھوم رہے ہوں گے, ہلا گلا کر رہے ہوں گے کہ بھائی میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں, مجھ پر نماز فرض ہے, مجھے سچ بولنا ہے, مجھ پر میں جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ حرام ہے, غیبت حرام ہے, چگلی حرام ہے, وعدہ خلافی حرام ہے, گانے باجے سننا حرام ہے, بد نگاہی کرنا حرام ہے, اجنبی عورتوں کو دیکھنے کے حوالے سے بہت سارے اصول ہیں, بہت سارے پرنسپل ہیں کہ انہیں ہم بلا اجازت شرعی نہیں دیکھ سکتے, اور نہ جانے کتنے طریقے ہیں جس کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے. اب جب جب ہم گناہ کرتے چلے جائیں گے ایمان کی کچھ نہ کچھ کمزوری آتی چلی جائے گی. ہم ایمان کی اس تقویت ایمان کی ایک طاقت ہے, گناہ کرتے کرتے کچھ 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 اس میں سے جو طاقت ہے وہ نکلتی چلی جائے گی, اور انسان ایک وقت میں آ کر اتنا ضعیف ایمان بن جاتا ہے کہ ہلکی سی چوٹ اس کے ایمان کو ضائع کر دیتی ہے. یہ بات کوئی اسی مطلب کو بہت راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھنا, بہت لوجیکل باتیں ہیں. بڑا صحت مند آدمی بھی اگر ایسی چیزیں انہیل کرتا رہے, پیتا رہے, لیتا رہے جس سے اس کی صحت برباد ہوگی, تو ایک دھکا مارنے کی تو دیر ہے, اندر سے ختم ہو جائے گا یار. دھکا مارنے کی دیر ہوتی ہے, بھلے وہ اتنا تندرست آدمی اٹا گٹا آپ کو باڈی بلڈر نظر آئے لیکن اندر میں اس کے ایسے امراض پیدا ہو گئے, آدمی دھکا مارے اس کو اور پکڑ کے بیٹھے گا گر جائے گا. جس طرح انسان کا جسم کمزور ہو جائے دھکا مارنے کی دیر. ایمان کی کمزوری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے, اللہ کی نافرمانی سے ہوگی نا. اور جب بندہ جتنا اللہ کی فرما برداری کرے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوجوان تھے, خوبصورت بزرگ تھے. بزرگی کا تعلق صرف سفید داڑھی سے نہیں ہے, بزرگی کا تعلق تو نیکی اور پرہیزگاری سے. انتہائی حسین و جمیل بزرگ, یہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے, حج کو گئے تھے. اچانک ایک عورت آ گئی, عورت آئی, عورت نے جب دیکھا اتنا حسین و جمیل نوجوان ہے, اس نے اپنا نکاح ہٹایا. وہ بھی بہت خوبصورت لڑکی تھی. اس نے کہا مجھے آپ سے حاجت ہے. کہا کیا حاجت ہے؟ کہ مجھے آپ سے وہی حاجت ہے جو ایک بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے. یعنی اس نے گناہ کی دعوت دی. حضرت کو بڑا نوجوان تھے مگر بڑا جھٹکا لگا. انہوں نے اپنے سر کو اپنے دو گھٹنوں کے درمیان دبایا اور چیخ چیخ کر رونے لگے. وہ عورت گھبرا گئی اور بھاگ گئی. اتنے میں آپ کا دوست آیا, رو رو کے حضرت نڈال ہو گئے تھے. کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. بولا کیا ہوا؟ تو یہ واقعہ انہوں نے سنایا. اب دوست رونے لگ گیا. اب تو کیوں ہو رہا ہے؟ کہا آپ تو صبر کر گئے, میں ہوتا تو شاید صبر نہ کر پاتا. پھر وہ بزرگ سو گئے. خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے بزرگ نے خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام سے عرض کی کہ ارے اللہ کے نبی, آپ کا زلیخا واقعہ بڑا عجیب ہے. تو ارشاد فرمائے تھے یوسف علیہ السلام نے کہ میرا واقعہ عجیب, تیرا واقعہ تو اس سے عجیب تر ہے. مطلب اس کی حوصلہ افزائی فرمائی. تو یہ ہوتے اللہ کے نیک بندے. یعنی یہ تو بالکل کمزور لوگوں کا, بالکل کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہاں گناہ سامنے آیا ادھر سلیب ہو گئے, ادھر لڑکی سامنے ادھر سلیب ہو گئے, ادھر شراب سامنے ادھر سلیب ہو گئے, ادھر فلمیں ڈرامے سامنے ادھر سلیب ہو گئے. ارے کتو ایمان کی تکفیر پیدا کرو مسلمانوں. ایک گناہ سامنے آتا ہے تم ادھر ڈھیر ہو جاتے ہو. کوئی ایمان کی قوت, کوئی ایمان کی طاقت, کوئی ایمان کا جذبہ, چاہے آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ آپ ہانگ کانگ میں ہیں تو یہاں ایسا ہوتا ہے, پاکستان میں جائیں وہاں بھی عجیب و غریب حال ہے. کالج یونیورسٹیز کو صرف نہیں ہے, محل اور علاقوں کیا حال ہے, خاندان و دعوتوں کا, ہماری فیملیز کا کیا حال ہے. مگر بالکل عجیب و غریب ہے کہ جہاں دیکھا وہاں گر گئے. حالانکہ اگر ہم واقعات کو دیکھتے ہیں, ایک نوجوان بڑا نیک تھا, مسجد سے گھر, گھر سے مسجد جاتا, راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا. وہ عورت اسے گناہ کی طرف بلاتی, وہ کبھی اس کی طرف نہ دیکھتا, وہ چلا جاتا. ایک دن شیطان نے غالب آیا, عورت اس کو اپنے گھر کی طرف بلایا, وہ نوجوان اس کی گھر کی طرف چل پڑا. چلتے 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 جیسے ہی اس کے گھر کی دہلیز یعنی چوکھٹ پہ پہنچا, اچانک اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا. قرآن کریم کی آیات یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ کو خوف ایسا اس پر غالب آیا کہ وہی خوف خدا سے بے ہوش ہو کر گر گیا. اب عورت پریشان, اب اس کا کیا کروں؟ اس نے اس کو اٹھایا اور اس کے گھر کے باہر بکھوا دیا. والد بوڑھا تھا, بوڑھا باپ انتظار کرتا رہا. دروازہ کھولا تو بیٹا باہر بے ہوش ہے. لوگوں کو بلایا, بیٹے کو لٹایا, بیٹے کو ہوش آیا تو باپ نے کہا بیٹا کیا بات ہے, تم گھر کے باہر بے ہوش پڑے تھے. بیٹا شرمندہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا. تو بیٹا کیا ہوا؟ بیٹے نے سارا واقعہ بیان کیا. جیسے واقعہ بیان کیا پھر سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا, رویا, خوب رویا, اور روتے روتے اس کی جان نکل گئی, خوف خدا میں جان نکل گئی. یہ دور تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ اس وقت امیر المومنین تھے. رات و رات نوجوان کی تدفین ہو گئی. صبح امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ یہ نوجوان اس کی نیکی پرہیزگاری بات مشہور تھی. آپ اس کے گھر گئے تعزیت کے لیے, والد صاحب کا سارا واقعہ پوچھا, والد صاحب نے سارا واقعہ بیان کیا. آپ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان خوف خدا میں انتقال کر گیا ہے. پھر میرے آقا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر گئے فاتحہ کرنے کے لیے. وہ قبر پہ جا کر آپ نے اس کی قبر پہ فاتحہ کی اور آپ نے آیت کریمہ تلاوت کی سورہ رحمان کی, ولی من خاف مقام ربہ جنتان. سورہ رحمان میں ہے کہ اور جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں. آپ نے جیسے ہی قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی قبر سے نوجوان کی آواز آتی ہے, یا امیر المومنین میرے رب کا فرمان سچا ہے, مجھے مرتے ہی اللہ نے دو جنت عطا فرما دی ہیں. یہ ایمان کی طاقت ہے, یہ ایمان کی قوت ہے کہ بندہ ایمان لائے, نیک اعمال کرے, اپنے اسلام کے جو اصول ہیں بیسکس ہیں اس پر عمل کرے, اپنے اخلاق درست کرے, اپنا کردار درست کرے, اپنی آنکھوں کو بچائے, اپنے کردار کو بچائے, اپنے کان کو بچائے. دو جسم کے پارٹ ہیں, ٹو پارٹ آف باڈی, جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے تم دو کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آقا فرماتے دو جبروں کے درمیان زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ, تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آپ یہ سوچئے کہ جو انسان نوجوان یا جو بھی جس عمر میں بھی یہ اپنے دو پارٹ آف باڈی قابو نہیں کر سکتا, اس سے بڑا کمزور کون ہوگا؟ اس سے بڑا یہ کمزوری اور طاقت کا تعلق آپ کے جسم اور باڈی سے نہیں ہے, آپ کی باتوں سے نہیں ہے, آپ کی انٹیلیجنسی سے بھی نہیں ہے. نہ نہ, اس کا تعلق صرف ایمان کی طاقت سے ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت دی, جس کا ایمان مضبوط ہے, جس کا ایمان قوی ہے, وہ ان دونوں چیزوں پر قابو پا لے گا. زبان پر بھی قابو پائے گا کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. وہ زبان سے بھی قابو پائے گا, دیکھے گا میری زبان سے گناہ تو نہیں ہو رہا, وہ زبان کو روک لے گا. وہ اپنی شرمگاہ پر بھی قابو پائے گا کہ شرمگاہ کا جو استعمال ہے اس کو اس کے جائز اور حلال طریقے پر استعمال کرے گا. اور اس کے صرف دو طریقے ہیں, ایک بیوی جو قرآن کریم سورہ مومنون کے اندر ہے, ایک بیوی اور ایک تمہارے ہاتھ کی باندیاں, او ما ملکت ایمانہم, جسے یہاں فرمایا کہ یہ قرآن کریم سورہ مومنون کے اندر کہ تمہاری بیویاں اور وہ باندیاں جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں. اس کے علاوہ اب باندیوں کا دور نہیں ہے, باندیوں کا دور نہیں ہے, تو صرف بیویاں رہ گئیں نکاح کے بعد, جہاں پر انسان اپنی خواہش کو پوری کرے گا. اس کے علاوہ اسلام نے سارے راستے بند کر دیے, کوئی راستہ اس کے لیے جائز نہ رہا سوائے اس کے کہ صبر کرے اور نکاح کرے. یہ ہے, اور بہترین ایمان والوں کی, کامل ایمان والوں کی نشانی اور علامت قرآن کریم میں بیان کیا کہ وَالَّذِينَهُمْ عَنِ لَغْوِ مُعْرِضُونَ. یہ نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے پہچان قرآن کریم میں بیان کی سورہ مومنون کے اندر, اور وہ جو بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے, یعنی بے ہدا کام میں پڑنا دور کی بات ہے, بے ہدا کام کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں, ان کے لیے جنت کی بشارت ہے. یہ جو سورہ مومنون کی 11 آیات پڑھیں, آپ 11 آیات پڑھیں سورہ مومنون, یہ 18 پارہ شروع سورہ مومنون سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جن خوبیوں کا بیان کیا وہ خوبیاں اختیار کریں, ان خوبیوں والوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت و فردوس کی بشارت دی ہے, فرمائے ہم فیا خالدون, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو میرا آج جو آپ کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے, اپنے ایمان کو قوی کریں. ایمان قوی کہاں سے ہوگا, ایمان مضبوط کہاں سے ہوگا؟ نمازیں پڑھنے سے, نماز پڑھنے سے. نماز نہ چھوڑیں. اذان کیا, اذان کان میں آواز آئے یا نہ آئے, ہر جگہ پر اذان کی آواز آئے, اب یہاں بیٹھے اذان کی آواز کہاں سے آئے گی؟ لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ٹرین کا ٹائم کون سا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا آن آف کا ٹائم کون سا ہے, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بس کا ٹائم کون سا ہے, پتا ہے نا؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی نماز کا ٹائم کون سا ہے. پانچوں ٹائم کا جو نماز کا ٹائم ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, یہ بالکل یاد ہونا چاہیے کہ فجر کا وقت کب سے شروع کر کب ختم ہوتا ہے. نماز لازم پڑھیں, نماز نہ چھوڑیں, پاک رہیں, پاک رہیں, کپڑے پاک رکھیں, بدن کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ سے پہلے بچائے کہ ہم مریں تو ہمارا بدن نہ پاک ہو یا ہمارے کپڑے بھی نہ پاک ہو, اور موت کبھی بھی آ جائے گی. موت کا تعلق آپ کی میری ایج سے نہیں ہے, موت کا تعلق تو عمر سے بھی نہیں ہے, موت کا تعلق ٹائم سے. آپ کی میری سانسیں پوری ہو جائیں گی, آپ اور میں مر جائیں گے. چاہے آپ نوجوان ہیں, کسی بھی مقصد کے تحت آئے یا نہیں آئے, اپنے ملک میں کس ملک میں, ٹائم پورا ہو گیا, فنش, فائل کلوز ہو جائے گی, یہیں پڑے پڑے ڈھیر ہو جائیں گے. تو اپنے آپ کو پاک رکھیں. اب پاک رکھنے کے لیے سیکھیں. آپ نوجوان ہیں, آپ بڑے لوگ ہیں, بڑے ہیں, بچے نہیں ہیں. آپ بڑے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کپڑے کیسے ناپاک ہوتے ہیں, غسل کب فرض ہوتا ہے. آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے, آپ کو پاک کرنے آنا چاہیے. ناپاک کپڑے اٹھا کر پاک کپڑوں میں ڈال دیں گے, سارے پاک اور ناپاک کپڑے ایک ساتھ واشنگ مشین میں جائیں گے, پتا چلا آپ کے ناپاک کپڑوں کی وجہ سے پاک کپڑے بھی ناپاک ہو گئے. تو کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے جب ناپاک ہو جائے, نجاست جہاں لگی ہے نجاست کو کیسے دھوئیں گے, یہ پتا ہونا چاہیے. پھر غسل کیسے فرض ہوتا ہے, غسل فرض ہونے کے بعد یہ فرض غسل کیسے اترتا ہے, اس کے فرائض کتنے ہیں, اس کی احتیاطیں کتنی ہیں, یہ پتا ہونا چاہیے. کیونکہ نماز کے لیے بھی طہارت شرط ہے نا. اگر طہارت ہی نہیں ہوگی تو نماز کہاں سے ہوگی, اگر ناپاک ہوئے تو نماز کہاں سے ہوگی. اسی طرح وضو کرنا آنا چاہیے. ہر وقت تو نماز, ہر وقت تو غسل فرض نہیں ہوتا, لیکن جب غسل فرض ہوگا تو غسل کرنا پڑے گا. اور مصیبت یہ کہ بعضوں کو یہ بھی نہیں پتا غسل فرض ہوتا کب ہے. ایک نوجوان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ اسٹوڈنٹ تھا, کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, اس سے کہا کہ بس غسل فرض ہو جائے تو مجھے لگا کہ وضو کرو تو فرض اتر جاتا ہے. ارے بھائی, غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے, وضو کرنے سے کوئی غسل فرض تھوڑی اترے گا. تو اب غسل فرض ہوا, اب فرض غسل کیسے اتارنا ہے, اس کے لیے کتنے فرض ہیں, اس کے لیے کتنی احتیاطیں ہیں. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, پورے بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے. جب بندہ ناپاک ہو جائے تو پورے بدن پر پانی بہانا یہ فرض ہے. آج کل ہم شاور کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, نارملی شاور کے نیچے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ شاور کے نیچے کھڑے ہیں کہ آپ بغیر کسی موومنٹ کے یا بغیر کسی احتیاط کے کیا آپ اپنے بدن کے ہر ہر بال سے دو دو قطرے پانی بہا سکو گے؟ جب تک کہ دیکھیں, بدن میں, انسان کے بدن میں کئی ایسے حصے ہیں جہاں پانی خود نہیں پہنچے گا, وہاں آپ کو پانی پہنچانا ہے. بات سمجھ گئے؟ وہاں آپ کو پانی, فور ایگزامپل یہ جگہ ہے, یہاں پانی پہنچائیں گے نا, کہ پانی خود ہی پہنچ جائے گا, اندر میں اپنی جگہ بنا لے گا. ایسا آٹومیٹک سسٹم اب تک تو نہیں آیا, نہ ایسی کوئی مشین ہے جس میں کھڑے ہو جاؤ اور وہ سارے سارے آپ کے ہاتھ کے اوپر نیچے کرے گی اور وہ آپ کا پانی وہاں پہنچا دے گی. ابھی تک ایسی مشین میں نے نہ پڑھی ہے, نہ سنی ہے, نہ دیکھی ہے. اور عموماً مشینیں بناتی غیر مسلم کمیونٹی ہے, اور ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کہاں پانی گیا کہاں پانی نہیں گیا. تو وہ یہ ہم کو سمجھنا ہے. تو یہ میں نے جسٹ ایک ایگزامپل دی ہے. کلی کے الگ احتیاط ہیں, ناک میں پانی چڑھانے کے الگ احتیاط ہیں, بدن پر پانی بہانے کے الگ احتیاط ہیں. غسل کے تین فرض ہیں, تینوں فرض ادا کرنے, ان کے پورے تقاضے پورے کرنے, تب جا کر بندہ ناپاک ہو تو پاک ہو جاتا ہے. اب یہ آتا نہیں آتا یہ آپ جانیں, بھلے کوالیفیکیشن جو بھی ہو, بیسک نالج یہ ہے کہ بندے کو خود کو پاک کرنے آنا چاہیے, کپڑے پاک کرنے آنے چاہیے, نماز پڑھنے آنی چاہیے. پھر ایمان کی مضبوطی, قرآن روز پڑھیں, روز قرآن پڑھیں. قرآن آپ کے پاس آپ کے کمرے میں ہونا چاہیے, قرآن کریم آپ, قرآن کریم آپ کے موبائل فون میں ہونا چاہیے. قرآن کریم کو آپ, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, صراط الجنان یہ تفسیر قرآن ہے, کیونکہ عموماً لوگ یوں قرآن پڑھ کے قرآن سمجھ بھی نہیں سکتے. تو تفسیر اردو میں تفسیر ہے صراط الجنان, اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں اور فائدہ اٹھائیں. قرآن کریم کی تلاوت کریں, ایمان مضبوط ہوگا. روزانہ درود شریف کی کوانٹیٹی لے لیں, ایک کوانٹیٹی بنا لیں. مثال کے طور پر 313 دفعہ درود شریف پڑھنے والے کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والے میں لکھا جاتا ہے. 313 ٹائم درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علی محمد, یہ بھی درود شریف ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی درود شریف ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ بھی درود شریف ہے. درود ابراہیم پڑھیں, یہ بھی درود شریف ہے. تو جو بھی آپ مختصر درود شریف یا طویل درود شریف آپ اپنا لے لیں, تو درود شریف روز پڑھیں. اسی طرح روزانہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. مثال کے طور پر ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, تسبیح فاطمہ جو ہوتی ہے. اسی طرح جب آپ بستر پر لیٹیں تو پاؤں کو سمیٹ لیں, پاؤں کو سمیٹ لیں, اسٹریٹ نہ لگے, خوب لمبے نہ رکھیں, سمیٹ لیں. اللہ کا جب بھی ذکر کریں لیٹے لیٹے پاؤں کو سمیٹ لینا چاہیے. پاؤں کو سمیٹ کر یہی تسبیح فاطمہ پڑھیں, انشاءاللہ دن بھر کی تھکن اتر جائے گی, ایمان کو الگ مضبوطی نصیب ہوگی, اللہ کا ذکر ہے. اسی طرح اور یہ میں نے بالکل جو ایک پریکٹس میں جو ہماری ہوتی ہے, وہ اسی طرح ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس سے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، ایمان کو تقویت ہوتی ہے. پھر اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے، دونوں حیات ہیں، ان کو روزانہ اگر نہیں کر سکتے، روزانہ کرے تو بیسٹ بیسٹ اور فل بیسٹ، کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے والدین کو سلام کرے اور ان سے دعائیں لے، امی آپ کیسی ہیں، ابو آپ کیسے ہیں، میرے لیے دعا کیجئے گا، میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیجئے گا. روزانہ ماں باپ کی دعا لیں، اور اگر کوئی ایک ہے تو اس کی دعا لیں، اور اگر اللہ نہ کرے اس کی نافرمانی کی ہے تو اسے معافی مانگے، اس کو ناراض کیا تو اسے معافی مانگے. ایک شخص کے پاس سرکار تشریف لے گئے تھے صلی اللہ تعالی وسلم، اور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تھی، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اس کی ماں اس کے سرہانے تھی. آقا نے اس کی ماں کو کہا کہ تم اسے معاف کر دو، اس کی ماں نے جب اسے معاف کیا تو اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، کیونکہ اس کی ماں ناراض تھی. یاد رکھیے گا، اگر ماں باپ ناراض ہونا تو آپ کی زندگی کی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں ہے. ہمارے وجود کا سبب ہمارے والدین ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں. ہمارے ماں باپ، آپ ایسے کئیوں کے ماں باپ ایسے ہوں گے اگر زندہ ہوں گے تو اپنے پیٹ کاٹ کاٹ کر آپ کو یہاں تک بھیجا ہوگا. تو کلچر کے پیچھے مت جائیے گا، اسلام و دین کی تعلیم کو سمجھیے گا. ماں باپ کو جتنا راضی کرو گے نا آپ، اتنا اللہ تعالیٰ تم کو ترقی دے گا، اللہ تعالیٰ کو عروج دے گا. ماں کو خوش کریں، یعنی ماں کو اتنا خوش کریں، باپ کو اتنا خوش کریں، دنیا میں کہیں بھی ہے نا، خوش کریں، اتنا خوش کریں کہ ان کی آنکھوں سے خوشی کی وجہ سے آنسو نکل آئیں. یہ جو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے نا، وہ جو دل سے دعا نکلے گی نا، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گے. آپ ادھر ادھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو آپ اللہ کا نیک بندہ سمجھتے ہیں اسے دعا کرائیں، مگر یار ماں باپ سے تو ضرور دعا کرایا کریں. مگر ماں باپ کی بات وہی ماننی ہے جہاں ماں باپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اگر خلاف کوئی بات کی تو پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے وہاں پر. مگر ماں باپ کو راضی کریں. جو اپنے والدین کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ ایمان کو تقویت دینے والی چند چیزیں میں نے بیان کی ہیں. سچ بولیں، جھوٹ بولیں گے ایمان کمزور ہو جائے گا، غیبت کریں گے ایمان کمزور ہو جائے گا، چگلی کریں گے ایمان کمزور ہو جائے گا، حتیٰ کہ میں آپ کو واقعی بتاؤں، بد نگاہی، یعنی یہ جو اجنبی اور اس طرح کے ہم لڑکیوں کو بری نظروں سے، یہ لڑکوں کو، چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو یہ دیکھنے کا، میری بات آپ سمجھ رہے ہو گے، یہ بد نگاہی ہے نا، جتنی یہ روحانیت کو اور ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے نا لمان والا فیس، کیونکہ بندہ یہ انٹینشنلی کرتا ہے، مطلب بد نگاہی بندہ بائی مسٹیک نہیں کرتا، بات سمجھ رہے ہیں، یعنی بالکل انٹینشنلی اپنی پوری نیت کے ساتھ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اور پھر بولو یار مت دیکھ تو بولتا ہے پہلی نظر معاف ہے. ارے خدا کے بندے، تم شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے، بلا قصد اٹھی ہوئی پہلی نظر معاف ہے، بلا قصد اٹھی ہوئی پہلی نظر معاف ہے، اور فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، تمہاری نظر پھیر لو. پھر اب دوبارہ دیکھی تو یہ بلا قصد نہ ہوا، یا قصد کے ساتھ انٹینشنلی ہوا. اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے، مسٹیک جب بھی ہوگی بائی مسٹیک ہوگی، مسٹیک انٹینشنلی کبھی بھی نہیں کی جائے، یہ مسٹیک نہیں ہے، اٹس کمٹ سین، یہ گناہ ہے جو تم نے کمٹ کیا. اور پھر شریعت کا، دین کا مذاق اڑا یہ الگ، کہ یار پہلی نظر معاف ہے، تو پہلی نظر تم جتنی اللہ کی نافرمانی کرو تمہیں معاف ہو جائے گا. یہ علم کی کمی ہے کہ قرآن و حدیث کی اور شریعت کی باتوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور اپنی نفس کو نفع پہنچاتے ہیں. تو یہ چند چیزیں میں نے کہی ہیں، اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچائیں، اب فلمیں ڈراموں سے بچائیں، گانے بات موسیقی سے بچائیں، میوزک سے بچائیں خود کو، میوزک ایمان کو برباد کر دیتی ہے، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے میوزک، چاہے وہ آپ کے موبائل فون میں بجتا ہو یا آپ کے اطراف میں کہیں بجتا ہو یا آپ سننے جاتے ہوں. کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، میوزیکل انسٹرومینٹ کو ڈسٹروئے کرنے کے لیے میرے آقا آئے ہیں، توڑنے کے لیے آئے، اور ہم اسی کو اپنا کر بیٹھ گئے اور کان میں ہیڈ فون لگا کر ہم میوزک سنتے ہیں. حالانکہ کتنا مجھے حیرت ہوتی ہے جو کان میں میوزک سنتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دور سے کہیں سے کوئی موسیقی کی آواز آئی، میرے آقا آپ کے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کانوں میں مبارک انگلیاں داخل کر لیں کہ میوزک کی آواز آپ کے کانوں میں نہ جائے، اور سرکار کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا کان میں ہیڈ فون ڈال کے میوزک سنتا ہے، کمال ہے یار، اور پھر اس پر بھی اس کو شرمندگی بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں بیان کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو بیان کی جا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئیں، مدنی چینل دیکھیں، امین سنت کے بیانات سنیں، الحمدللہ مبلغین کے بیانات سنیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اچھی اچھی کتابیں پڑھیں۔ اور جو میں نے سٹارٹ لیا تھا دوبارہ وہیں پر آ کر کلوز کر رہا ہوں، صرف اچھی صحبت رکھیں، اچھی صحبت یہ تنہائی سے بہتر ہے، اور بری صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری سوچ اچھی بنائے۔ مکھی کی مثال دے کر ختم کرتا ہوں، ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو گندگی کو پسند کرتی ہے، ایک مکھی وہ ہوتی ہے جو پھولوں کو پسند کرتی ہے۔ بدن کتنا ہی اچھا ہو لیکن ایک مکھی ایسی ہے جو پیپ ڈھونڈ کر گندگی پر بھی بیٹھتی ہے، اس کو پھولوں پر مزہ نہیں آتا ہوگا، اور ایک مکھی وہ ہے جو پھولوں کو پسند کرتی ہے، باغ کو ڈھونڈتی ہے، پھول پر بیٹھتی ہے، پھول کا رس چوستی ہے، اور جا کر شہد نکالتی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ آپ یہ غور ضرور کیجئے گا کہ آپ کی میری طبیعت کس مکھی کی طرح ہے، گندگی کو پسند کرتی ہے یا اچھائی کو پسند کرتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔